20 लाख, 1420 हिजरी, 20 फरवरी सन 2000 ईस्वी, 1214 सूरह हिज शरीफ आयत नंबर 26। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. جانتے ہیں نون کتنے طریقے سے پڑھا جاتا ہے قرآن پاک میں؟ ایک نون وہ ہے کہ جس کو اس کے ایگزیکٹلی مخرج سے پڑھا جاتا ہے، جیسے من حمئن، من حمئن میں دو نون پڑھا گیا ہے، پہلا والا وہ اپنے اصلی مخرج پر پڑھا گیا ہے، زبان کی نوک مخرج میں جا کر مل گئی، من من۔ دوسرا نون پڑھا جاتا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر کے ہوتا ہے، اس کی مثال اسی آیت کریمہ میں ہے کہ الانسان، اس کا اردو میں یا انگریزی میں پرونسیشن جیسے کہتے ہیں پنکھا، منگل سے نون جو نکلتا ہے وہی ہے، انگلش میں جیسے کہتے ہیں انکل، یہ من اور منگ میں بڑا فرق ہے، یہ والی شکل جو ہے انسان والی، اس کو بولتے ہیں اخفا، یعنی دا نون از ہڈن، چھپا دیا گیا ہے۔ انا فی التجوید، یوسف فی التجوید، تقرا النون بطریقتین، الاول اظہار والثانی الاخفاء، الاظهار لو جاءت حروف الحلق بعد النون الساكن والتنوين فتقرا النون اظهارا كما ذكر هنا من حمأ من حمأ من حمأ، والثاني لو جاء سوى حروف الحلق خاصة حروف الحلق وحروف الادغام من وال سوى هذا تقرا النون بالاخفاء، الانسان الانسان هذا ليس بجائز، الانسان كما يقال في اللغه الانجليزيه انكل، قل دري انكل انكل، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم.
جب
کسی بھی نون پر کہیں تشدید ہو یا میم پر تو اس کو تھوڑا سا بننا چاہیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 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 أجمعين دیکھو اگر اس کو کھینچیں گے ولا اغبیا پڑھ دیں گے بالکل مانا جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا ولا اغبینہم اجمعین میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا یہ ترجمہ جب لام کو شارٹ کر کے پڑھیں گے اگر ذرا اس کو اسٹریچ کیا ولا اغبینہم تو ترجمہ ہوگا کہ میں ان سبوں کو بالکل گمراہ نہیں کر سکتا نہیں جسٹ پازیٹو نیگیٹو بن جائے گا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لكل باب منهم جزء مقسوم مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم اگر العذاب العلیم پڑھ دیں گے تو معنی بڑا جانکار کا ہو جائے گا العذاب العلیم بہت دردناک عذاب اور العذاب العلیم بہت جانکار عذاب اب سوچے کہ کیا فٹ ہو سکتا ہے یہاں عذاب کبھی جانکار ہو سکتا ہے یعنی نالجیبل عذاب بھائی نالجیبل پنشمنٹ العذاب العلیم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلود قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط
قالوا إنا
لننجوهم اجمعين الا امراته قطعنا انها لمن الغابرين صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا گزشتہ درس کی گفتگو تھوڑی سی ذہن کے اندر لائیں تو اس کا تسلسل کنٹینیویشن آپ کو پتا چل جائے گا. تاریخی حیثیت سے جب تک وہاں کی تاریخ کا کوئی تھوڑا سا بھی حصہ ذہن کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن پاک سمجھنے میں دقت محسوس ہوگی اور قرآن پاک کی لذت مل نہیں سکتی. بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے, قادر مطلق ہے, اسی نے زمین بنائے, آسمان بنائے, چاند اور سورج بنایا اور پھر اس کے برج بنائے کہ جن برجوں میں پہنچ کر کے سورج کی تاثیرات کا اظہار ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اس نے بنائی. تو جب سب کچھ اس نے بنایا ہے تو حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, دوسرا کوئی کتنا بھی بڑا ہو عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اس منظرنامے میں کہ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ واقعی نبی برحق ہیں تو اپنے رب سے کہہ دیے کوئی فرشتہ اترے اور اتر کر کے یہ تصدیق کرے کہ واقعی یہ نبی ہے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. قرآن نے اس کا وہاں ایک ہلکا سا جواب دے دیا تھا, یہ سب ان کے کہنے کی باتیں ہیں, اگر فرشتہ اتر کے بتائے بھی جب بھی یہ ماننے والے نہیں. اس منظرنامے میں شروع کی تقریباً 18-19-20 ساری آیتیں بالکل قدرت کاملہ کا مکمل جوہر پیش کر رہی ہیں. ہم ہی نے ہوا بھیجی کہ جو بادل والے, جو پانی والے بادل لے کر کے آتے ہیں, پھر وہ برس آتی ہے, پھر زمین سے سبزیاں اگتی ہیں, تم بھی کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کی بھی غذا بنتی ہے, ہم ہی مردہ کرتے ہیں اور ساری کائنات کے وارث ہم ہی ہیں. رب کریم بذات ڈائریکٹ اپنی قدرت کا اظہار زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہا ہے. اب اسی قدرت کا ایک انمول جوہر کہ خلقت انسانی کی سب سے پہلی کڑی کو ریفرنس میں پیش کیا گیا ہے کہ اب تو مانو سب سے پہلی کڑی, سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر, اور اسی ضمن میں شیطان کی کہانی, اور پھر آدم کی حقانیت اور شیطان کی باطل پرستی, رب کریم کی بارگاہ میں اس کی گستاخی, اور گستاخی کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس کے فرمائے ہوئے احکام کا انکار اس کی بارگاہ میں خود اس کے سامنے, یہ دو پلیٹ فارم ہو گئے, ایک آدم کا پلیٹ فارم, ایک شیطان کا پلیٹ فارم. اب یہ مشرکین مکہ اس قدرت کے پہلو میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا, اور مٹی بھی کیسی, ہم ان مسلم سلسال کہتے ہیں, وہ مٹی جو کھنکھناتی یعنی سوکھ کے بالکل سخت ہو جائے, اور حمائم مسنون کہتے ہیں، ایسی مٹی کہ جو پانی میں پڑی پڑی اس کے اندر بو پیدا ہو جائے، گندگی بدبودار نہیں، مٹی کے سوداپے کی بو ہونا چاہیے۔ یہاں خاص حضرات اس ترجمے میں بڑا دھوکہ کھائے اور بدبودار ترجمہ کر دیا۔ زمین کی ایک خوشبو ہے جس کو سودی خوشبو کہا جاتا ہے، اور وہ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب سخت گرمی کے بعد بڑی بارش پڑتی ہے، تو اس وقت اس خوشبو کا احساس پیدا ہوتا ہے، بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ بیگل اتساہی کا ایک شعر اس پر مجھے یاد آ رہا ہے، اس وقت بڑا اچھا شعر کیا انہوں نے، ذرا اس پہ آگے کا تشویش کتنی اچھی لی ہے انہوں نے۔ بیگل اتساہی بڑا اچھا ہے، آ چکے ہماری مسجد میں، سری میں آ چکے ہیں، ملت کے مرید ہیں، سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے ان کا، صوفی آدمی لکھتے، بڑے اونچے شاعر لکھتے ہیں کہ پل دو پل ہی ساون کی شہزادی اتری تھی، سب شہزادی اختیار ساون کی اتری، تب سے میرے کھیت کی مٹی سودھی لگتی ہے۔ اتنی اچھی بات کہی ہے، تب سے میرے کھیت کی مٹی سودھی لگتی ہے، یہ مٹی کی ورنی خوشبو کے تذکرہ ہے، اور ساون کے شہزادے سے استعارہ ہے بارش کا۔ یہ ہے وہ مٹی جو پانی میں پڑی تھی اس کے اندر بو پیدا ہوگی۔ حدیث ہے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانا چاہا، وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اور پھر وہ خدا جانے کتنے سال پانی میں پڑی رہی۔ وہ پانی دنیا کا پانی نہیں، سلسبیل بھی ہو سکتا ہے، کوثر کا پانی بھی ہو سکتا ہے، تسنیم کا پانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پانی ہو سکتا ہے، اس کی رحمت کا پانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی پانی ہو سکتا ہے۔ جب پانی آپ مطلق سے فرمایا گیا تو اس میں اپنے رائے دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، کوئی پانی ہو سکتا ہے، پانی میں پڑی رہی۔ پھر اس کے بعد اس کو نکالا گیا، اور حکم الہی سے آدم علیہ السلام کا پتلا خاکی تیار کیا گیا، پتلا بنا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ دھوپ کی تنازت اور سخت گرمی میں وہ سوکھ کے بالکل کھنکتی ہوئی مٹی بن گیا۔ محسوس بھائی ذرا یوسف کے پاس آپ بیٹھ جائیں، بےچارا بہت سخت کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں، کھنکتی ہوئی مٹی بن گیا۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو رب کریم فرماتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے یہ سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ یہ خلقت انسانی کا سب سے پہلا فرق تھا جو تاریخ کے حیثیت سے لکھا گیا۔ آدم علیہ السلام حق کے علم بردار، شیطان کی پوری کہانی قرآن کے بارے میں بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور شیطان باطل کا علم بردار۔ تو اب یہ مشرکین مکہ، تمہارے سامنے دو راستے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تم سب سے پہلی مخلوق جو انسانیت کی بنائی گئی تھی، آدم علیہ السلام جن کے تم بھی بیٹے ہو، ان کی پیدائش، ان کی خلقت کے اوپر تم غور کرو کہ کیا کسی کے اندر یہ قدرت ہے کہ ایک کھنکھناتی سوکھی مٹی میں جان ڈال دے، اور ڈال سکتا ہے کسی کی بس کی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ اس کو ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر لیا اللہ کے حکموں کو مانا، لیکن شیطان نہیں مانا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور تبلیغ اسلام کے تعلق سے ان کے بھی سارے نظریات وہی ہیں جو الوہیت و وحدانیت کے تعلق سے آدم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا تھا۔ تو وہاں کس نے انکار کیا تھا اور تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اگر اس نے انکار کیا تھا اور تم بھی ممکن ہو, تمہارے ڈھاٹے جا کر کے کس سے ملتے ہیں اس کو سوچو ذرا سا. یہ تاریخی فرق الٹنے کی صورت میں ان کے ذہن کو ٹھوکر لگائی جا رہی ہے. اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار کارا تھی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے. دو مخلوق کی پیدائش کا ذکر قرآن نے کر دیا. جنات کی پیدائش پہلے ہے, انسان کی پیدائش بعد ہے. سبحان اللہ. مکاشفت القلوب کے اندر ایک روایت گزری ہے, یہاں پہ مکاشفہ ہوتی ہے تو دکھلاتا. ابھی حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ جو آدم اور جنوں کی پیدائش سے بہت پہلے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آدم بھی کوئی چیز ہے اور جن بھی کوئی چیز ہے, ایسی مخلوق پیدا فرمائی. مکاشفہ کہتے ہیں مطلب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہی. انسانوں کی پیدائش مٹی سے, ذرا قدرت کے مظاہر ملاحظہ فرمائیے. اللہ العظیم ایک ایک یعنی لمحے میں اس کی قدرت پر سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے. مٹی, پانی میں رکھی ہوئی مٹی, پتہ نہیں کہاں تک. غالباً مفتی احمد یاسر نعیمی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر نعیم بیان فرمایا پہلے پارے کے ضمن میں, غالباً 40 سال تک وہ مٹی رکھی رہی اور اس پر اللہ تعالی کی تجلیوں کی بارش کا نزول ہوتا رہا. پھر وہ مٹی پتلے کی شکل میں بنائی گئی اور اس میں رب کریم نے روح پھونکا. روح پھونکنے کے بعد جان اس میں آئی تو اس کو مٹی ہونا چاہیے تھا نا. یہ گوشت, یہ ہڈی, یہ خون, یہ پیپ, یہ پنچھا, یہ گوشت کے ریشے, یہ اعصاب, یہ پٹھے, یہ شرائن, یہ وریث, یہ نسل, یہ رگیں, یہ بات, یہ کیوں پیدا ہو گئے؟ مٹی چینج کیوں ہو گئی؟ سوال ہے بھائی. مٹی کا پتلا تھا, مٹی ہونا چاہیے تھا, وہ مٹی چلتی. لیکن واللہ عقل حیرت میں پڑی ہوئی ہے کہ ادھر مٹی کا پتلا, اس میں روح ڈالی گئی اور چشمے زدن میں وہ خاکی پتلا انسانیت کا روح ڈالا جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے روح ان کے ناف تک آئی. یہاں تک آدم علیہ السلام نے قوت محسوس کی تو اٹھ کے بیٹھنا چاہے, مگر پیروں میں جان نہیں آئی تھی, روح کا اثر پیروں میں نہیں تھا. تو فرشتے نے کہا کہ آدم صبر کرو. پھر وہ روح پورے بدن میں سرایت کی, پورے بدن میں سرایت کی, تب آدم علیہ السلام اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اور کیجیے کتنے مظاہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانی وجود میں. یہ ایک ایک پہلو پر اگر غور کیا جائے, ہر پہلو اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کی خدائی کا پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں, لے لیجیے یہ زمین, یہ پودے ہوتے آپ دانا زمین میں ڈالا گیا, سڑ گیا. سڑنے کے بعد وہ دانا ایک کوپل بن کے نکلتا ہے, اور پھر کوپل کے اندر دیکھیں کس قدر اس کی قدرت اپنا کام کرتی ہے. وہ آگے بڑھا تو وہ کوپل نیچے سے تنا بنتی جا رہی ہے, اور تنا بننے کے ساتھ ساتھ اب سختی آتی جا رہی ہے. پھر وہی پھیلتی ہے تو اس کے اندر پتیاں نکلتی ہیں. یعنی ایک دانے کی کوپل کتنے حصوں میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. ساری کائنات کے بڑے بڑے عقل والے لوگ آسمان اور مریخ اور زہرہ و عطارد مشتری کی تسخیر ضرور کر لیں گے، مگر رب کریم کی قدرت کے مقابل میں ایک ذرے برابر بھی ان کی قدرت کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ جہاں جا کر کے ان کی ساری طاقتیں تھکیں گی، وہیں سے قدرت کاملہ کا ایک ہلکا سا پہلو سر اٹھائے گا اور کہے گا میں دعوت نظارہ دے رہا ہوں، اب تم اس مندر پر پہنچو۔ پھر جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، بے دھوئے کی آگ، شولے مارتی ہوئی آگ، اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ جناتوں کے تعلق سے کتاب میں نے پڑھی، اس میں جناتوں کے تعلق سے بڑی دلچسپ باتیں بیان کی گئی۔ سبحان اللہ، اس بیان فرمایا گیا کہ جناتوں میں بھی، جنات مینس شیطان، یہ سارے کے سارے لوگ، ان میں بھی تعارض و تناسل کا سلسلہ ہے، یعنی جنریشن کی پروگرس ان میں بھی جاری ہے۔ شیطان پیدا ہوتے ہیں، شیطان مرتے بھی، اور اسے بتایا کہ اس کے مرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مرنے کا اس کے وقت قریب آتا ہے تو اس کا بدن گھلنے لگتا ہے، جسے پانی میں نمک گھلتا ہے، گھلتے 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 چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا بدن، گھلتے گھلتے ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت جیسے چاہے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شیاطین کو یہ اختیارات اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ بندے کی آزمائش کے لیے وہ جس قالب، جس بدن، جس شیپ میں چاہے آ سکتا ہے، سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے پاس، حضور کے بدن پاک کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ آسان کو سمجھا ہے ان کا، ماشاء اللہ ذکی ذکی کرنے لگ گیا۔ تو حضور کی شکل میں خالی نہیں آ سکتا ہے، بقیہ اور نبیوں کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن حضور کی شکل نہیں آئے گی۔ اس کو قدرت ہی نہیں اللہ نے فرمائی کہ حضور کی شکل میں آئے۔ اسی لیے تو حدیث پاک کرے کہ اگر کوئی شخص حضور کو خواب میں دیکھے تو اسے حضوری کو خواب میں دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان ان کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت سلطان پوری شاعر بڑا اچھا شاعر لکھا ہے کہ ان کا پہچاننا آسان ہے، دیکھا تو نہیں میرے سرکار ہے جیسے، کوئی ویسا تو نہیں، تو پہچاننا آسان ہے، دیکھا تو نہیں میرے سرکار ہے جیسے، کوئی ویسا تو نہیں، جب کوئی ویسا نہیں تو پہچاننا آسان ہو ہی گیا۔ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قالب میں شیطان آیا ہے، یہ واقعہ ہے۔ اس بنیاد پر علماء نے صرف حضور کو مستثنی کیا ہے بس۔ بہرحال، اور جب اور یاد کرو، جب تمہارے رب نے ملائک سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے، جو بودار سیاہ گارے سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کروں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو جتنے فرشتے سے سب کے سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا۔ بودا سیاہ گارے سے ہوگا، شیطان نہ مانا، شیطان نہ مانا، بس یہ پہلی جنگ ہے چلی وہاں سے، پہلی جنگ چلی ہے وہاں سے حق اور باطل کے درمیان۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالی نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ قال لم اکل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون، بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں، اسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ یا بودار ہے وہ، بدبودار میں کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے، اسے بدبودار ہے، اس بات نہیں ہے، کتابت کی غلطی نہیں، اس لیے کہ ایک ہی لفظ کا ترجمہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دو مختلف انداز میں کیا جائے. تین جگہ یہ ورڈ آیا اور تین جگہ حضور سیدی عرض نے مدار ترجمہ فرمایا. قال فخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالی نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کے تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. یہ رب کریم کے حضور یہ گستاخی کا پہلا جوہر تھا. میری کمال فکر یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق ارشاد فرما رہا ہے, اس کا بھی خالق ہے, یہ تعلق کی غلطی ہے وہ. اس لیے کہ جب ایک ہی لفظ کا ترجمہ تین جگہ ہے ہونا اور دو جگہ اس کی وہ مطابق ہونے تو وہ کتاب کی غلطی ہے. اور اللہ کے حضور اس قطر بے ادبی کے ساتھ کیا کہا, لم اکل لیسجد لبشر, میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا. یہاں یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ بشر کو تھا. اس سلسلے بڑی پیاری توجیہ کی علماء نے خدا کی قسم, فرماتے ہیں کہ سجدہ بشر کو نہیں تھا, سجدہ اللہ کو تھا, نسبت بشر کی طرف. جیسے سجدہ اللہ کو ہوتا نسبت کعبے کی ہوتی ہے. کعبہ شریف نام وہ کر کے پڑھتے ہیں نا, نیت کی میں نے فلاں فلاں فلاں, وہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر, سجدہ کس طرف کرتا ہے بندہ. یہ نسبت خالی کعبے کی ہے, سجدہ کس کو ہوتا ہے نا. تو شیطان نے حکم الہی کو یہ سمجھا کہ سجدہ بھی آدم کو اور نسبت بھی آدم کو انکار کیا. لطیفہ اس پر یہ ہے, غزالی فرماتے ہیں مکاشفہ ایک ہی روایت آئی, فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی شخص نے رب کریم کے کسی ولی کامل نے رب کریم کے حضور استغاثہ کیا, بہت بڑے ولی عارف اللہ تھے, اللہ ابلیس کو آپ معاف کر دیں. دعا کی اللہ ابلیس کو معاف کر دے. آواز آئی, اگر وہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے معاف کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو جانتے کتنا مغرور ہے. کہا جب ان کو سجدہ دے کہ قبر کو سجدہ کروں گا. رات یومن کان رجل یوسف, رات یومن کان رجل قد دعا الى اللہ عز وجل, اللهم اغفر الشیطان, وقال اللہ تبارک تعالی قل له ان یسجد لقبر آدم فانا اغفره, فقال ذلك البري للشيطان اسجد لقبر آدم فقال اما ما سجدت آدم فكيف اسجد لقبري. یہ کیسے ممکن ہے کہ آدم کو تو سجدہ کیا ہی نہیں, قبر کو سجدہ کر لوں گا. یہ غرور اس کا تھا, یہ اس کا غرور تھا. سوچے کہ اس کی رحمت مچلی پھر مچلی. لیکن اسی لیے دوستو یہ واقعات جو ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ فکر آمیز واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, دو بار کرتا ہے, اس کی رحمت بار بار بلاتی ہے. اور اگر وہ اپنے غرور ہی میں پڑا رہ گیا تو پھر یہ جان لیجئے کہ اس غرور کی پاداش اس کو ختم کر دیتی ہے, جو جہنم پہنچائی دیتی ہے. ورفقت فی روحی, اور اس میں اپنی خاص معزز روح پھونک دو. رب کریم نے روح پھونکی. اب روح کے تعلق سے بڑے سوالات ہیں, یہ روح ہے کیا؟ قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, تو آپ کہہ دیجئے کہ ابھی مجھ کو روح کے تعلق سے کوئی زیادہ معلومات اللہ جل شانہ نے عطا نہیں فرمائی ہے نا. مگر آگے چلنے کے بعد اللہ کے رسول نے پھر روح کی تشریح آدمی فرمائی. بڑا روح امر الہی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جان کی جو اندر گئی تھی یا کچھ اور؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بڑا یہ بات تو ہے کہ رب کریم نے اپنی رحمت کا وہ خاص عنصر آدم علیہ السلام کے وجود ساقی میں منتقل کر دیا کہ جو اس کی صفت کا پرتو ہے. آدم علیہ السلام رب کریم کے خلیفہ ہیں, اللہ کے نائب ہیں, اللہ کے اخلاق کے مظہر ہیں. بعض حدیث میں یہاں تک آیا ہوا ہے نہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. صورت سے کیا برا دیا؟ چہرہ نہیں کہ اپنے چہرے کے مطابق پیدا کیا, نہیں, بلکہ اپنے تصرفات, اپنا خلق, اپنی مروت, اپنا رحم, اپنا استغفار, یہ ساری چیزیں دے کر کے پیدا کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں, ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کے ساتھ کتنی ہے. بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار بخش دیتا ہے, ہے کہ نہیں؟ بار بار گناہ کرتا ہے, بار بار بخشتا ہے وہ. اب آئیے ذرا سا گھر کا ماحول لے لیجیے, بچہ بار بار شرارت کرتا ہے اور ماں باپ بار بار معاف کر دیتے ہیں. حالانکہ اصول کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک غلطی, دو غلطی, تیسری غلطی پر سے اس کو چھوڑا نہ جائے, لیکن نہیں, ایک بار غلطی کیا بچے نے, پھر معاف کر دیا, دوبارہ کیا, پھر معاف کر دیا, دوبارہ کیا, پھر معاف کر دیا. ایک حدیث اس پر سنیں, سبحان اللہ, بڑی پیاری حدیث نقل فرمائی گئی ہے, جعل اللہ الرحمت مئت جزء فامسك عنده تسعة وتسعين وانظر في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن بلدها خشية ان تصيبه. غوث سنن حدیث کا ترجمہ. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 جز کیے, 100 حصے کیے, تو 99 حصہ اپنے پاس روک لیا اور 1 حصے کو زمین پر اتارا. اور کریں گے ذرا حدیث کا پہلو دیکھیے, وان ذرا فی الارض جزء واحدہ, 1 حصہ خالی زمین پر اتارا. حضور فرماتے ہیں کہ اس 1 جز کا یہ اثر ہے کہ مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مربت اور محبت کا جذبہ رکھتی ہے. یہاں تک کہ وہ چوپایا, وہ جانور جو اپنے بچے کے اوپر پیر رکھتا ہے پھر اٹھا لیتا ہے, درس اسی رحم کا ایک حصہ ہے. چوپایا کو عقل نہیں ہے, لیکن ایک بکری ہو جو اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہو, اگر اس کے اوپر اس کا پیر پڑ جائے تو اٹھا لیتی ہے فوراً. اللہ نے اسی ایک حصے, رحم کے حصے کو جانوروں کے اندر متوقع فرمایا ہے نا. تو جب سبحان اللہ, وف 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 وف, جب ایک حصہ رحم کا حال یہ ہے کہ بیٹا بڑا سے بڑا جرم کر دے تو باپ جشن پوشی کر جاتا ہے, تو جہاں 99 حصہ رحم کا ہوگا وہ رب نے بندوں پر کیوں مہربان نہیں ہوگا, ہے نا. اسی لیے تو فرمایا علماء نے نا بات شیر کا کہ باز آ از آج ہستی باز آ گر آتشو گبرو بت پرستی باز آ. فرماتے ہیں کہ اب بھی واپس آ جا, واپس آ جا, اب بھی واپس آ جا, اگرچہ تو گبر ہے, اگر آتش پرست ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, کچھ بھی ہے, کافر ہے, اب بھی باز آ جا, اللہ تبارک تعالیٰ. یہاں تک کہ علامات موت کے دیکھے جانے سے پہلے تک اگر وہ دائر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو اب وہ روح کا مفہوم یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و مربت کے وہ عناصر آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیے کہ انہی کی نسل پروان چڑھی ہے, تو یہ رحم کے عناصر اسی بنیاد پائے جاتے ہیں. اور اس سے یہ بات اور سمجھ میں آئی کہ ایسا کوئی شخص جس کے اندر رحم کے جذبات نہ ہو, ہٹلر اور مسولینی جیسے لوگ, تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے. اس لیے کہ آدم کی سرشت اور سنت کیا ہے؟ رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضور کی رحمت کاملہ ملاحظہ فرمائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنے واقعات حضور کی رحمت للعالمین کے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں دیوار سے پتھر گرنے کی سازش کی گئی, جی مجھے بتا دیا کہ پتھر گرایا جا رہا ہے, اب وہاں چاہیے تھا قبل کر, تو سب کو طرح سے کھڑا کر معاف کر دیا. حضور لیٹے ہوئے ہیں, جنگ سے تشریف جا رہے تھے, جگہ آرام فرما رہے تھے, کافر آیا, اس نے تلوار نکالی, قتل کرنا چاہا, جی بیدار کر دیا, حضور بیدار ہوئے. اس طرح کا تین واقعہ حضور کی حیات میں ہے, اچانک حملہ کرنے کا, تین واقعہ حضور نے معاف دی, گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا, کھایا حضور نے بوٹی نے بتا دیا کہ مجھے زہر ملایا گیا, آج کا کوئی انسان ہوتا ہم مجھے قبض کر دیا, حضور نے معاف فرما دیا. مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کتنا تنگ کیا تھا, کتنا تنگ, یہی سے بات فیصل ہو گئی. سبحان اللہ, ایک عام آدمی کے اندر جو رحم کے جذبات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رحم کے جذبات ہیں, اس میں کروڑوں گنا فاصلہ ہے, کروڑوں گنا فاصلہ ہے. یہ روح کے وہ عناصر ہیں جو بیان فرمایا جاتا ہے, بقیہ اللہ بہتر جانتا ہے. قال فخرج منها فإنك رجيم, فرمایا تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے, اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون, بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں. فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے, ایک مقرر وقت. شیطان کس قدر فریب دے رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں فریب کر رہا ہے. کیا کہا؟ کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں, یعنی حشر بپا ہونے تک مجھ کو زندگی دے دے, تو اگر حشر بپا ہونے تک زندہ رہے گا تو اس کے بعد موت نہیں ہے, ادھر زندگی ادھر زندگی, مرے گا کب, مرے گا کب. تو رب کریم نے اس کو ایک مقررہ وقت تک لیے مہلت دی ہے. مفسرین فرماتے ہیں مقررہ وقت کیا ہے, فکس ٹائم اس کا, ایک خاص وقت تک کے لیے, کہ جب نفخہ اولا ہوگا, پہلا سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو جہاں ساری کائنات ختم ہو جائے گی وہی مر جائے گا, اور نفخہ ثانیہ میں جہاں ساری کائنات اٹھے گی وہ ڈوب جائے گا, یعنی اس کی موت کل 40 سال ہے, بس 40 سال تک کی موت, اور باقی آدمیوں کی موت تو ہزاروں کئی بھی ہزار سال کی, اس کی موت کل 40 سال, اور اس 40 سال تک کی مہلت دیے جانے میں رب کریم اس کو کتنی رضالت و ضلالت اور کس قدر اس کو جہنم کا ایندھن بنانے کا انتظام فرما چکا ہے, یہ آدمی کے بس کی بات نہیں کی سوچ سکے. اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ, تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. پھر اس میں ایک بات تھی کہ اے میرے رب قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, میں انہیں زمین میں بھلا دے دوں گا, اغوا کروں گا. بولتے ہیں اردو زبان بولتے ہیں نا کہ اغوا کرنا, لفظ اغوا غلط ہے, لفظ اغوا لفظ ہے. انہیں اغوا کر لوں گا, اغوا کر لوں گا انہیں, یعنی اچھا خاصا جا رہا ہے, جا رہا جا رہا جا رہا ہے, غائب ہو گیا. یہ لیجیے سر, یہ فیصلہ بولتے ہیں نا, لاکھ بچار جاتا راستے سے, اغوا کر لیا گیا, اپنے گھر میں محفوظ تھا, اغوا کر لیا گیا, میں اغوا کر لوں گا, ایک لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. بے راہ کروں گا, مگر جو ان میں تیرے چرے ہوئے بندے ہیں ان کو نہیں کر سکتا. یعنی اس نے خود اپنی عاجزی کا اعتراف کیا کہ گمراہ تو کروں گا مگر جو تیرے چرے ہوئے بندے ان کو نہیں کر سکوں گا. امام غزالی کی کتاب مکاشفہ ضرور پڑھیں آپ لوگ,
دنیا کے تعلق سے جو واقعات اس کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں. سبحان اللہ, شیطان دنیا کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے, برائیوں کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. ظاہر بات ہے اگر خوبصورت انداز میں پیش نہ کرے تو آدمی توجہ کیسے کرے گا, ہے نا؟ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں وہ خوبصورتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے نیک بندے ہیں وہ گمراہی سے بچیں گے. سرکار غوث پاک کا واقعہ سبھی کو معلوم ہے, کیا ہوا تھا, کیسا گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اس نے. وہ مخلص بندے اللہ عبادت کر رہے تھے, پیاس محسوس ہوئی, اتنے میں بادل چھایا, بارش برسی. اب آواز آئی عبد القادر, میں نے تیرے اوپر سے نمازیں ختم کر دی. اس نے سوچا کہ عبد القادر سمجھیں گے کہ بارش اللہ نے برسائی ہے, آواز اسی کی ہے, اور میں نے تیرے لیے حرام کو حلال کر دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حرام اور حلال, جو چیزیں میرے رسول پر حرام ہوئی وہ قیامت تک حرام, اور نماز جب میرے آقا سے نہیں معاف کی گئی تو مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی ہے, ہے نا؟ اب دوسرا فریب اس کا ملاحظہ فرمائیے. اس فریب میں تو بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ ہے فریب کیا؟ لفظوں کی رشوت, اسے تیرے علم میں بچا لیا. آج کل کسی سے کہہ دیجیے کہ یار آپ کی تقریب بڑی شاندار ہوئی, تو اندر سے وہ پھول کے کچرا ہو جائے گا. تقریب وہ شاندار ہوئی, وہی ہے نفس کے اوپر دھوکھا. اچھی تو ہوئی مگر مؤثر ہوئی کہ نہیں, یہ دیکھنا ہے. اگر اثر انداز ہوئی اور لوگوں نے قبول کر لیا تب تو اچھی ہوئی, اگر کسی شخص نے کوئی اثر قبول نہیں کیا تو کچھ بھی اچھی نہیں. عبد القادر تجھے تیری عمر بچا لیا, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دوسرا دھوکھا, مجھے میرے رب کی قدرت اور رحمت اور اس کی توجہ کریمہ نے بچایا ہے. فریب ہے اس کا فریب, کیسے کیسے فریب دے گا اللہ العظیم, آپ سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے ہمیشہ اس کے فتنہ اس کے فریب سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی. یہ اللہ اس کے تمام ان فتنوں فریب سے بچا کہ اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے اللہ کے حضور. اچھا تو پھر کیا کہا, یہ قال ھذا صراط علی مستقیم. ابھی ایک بات آئی سی آیت کریمہ کے تعلق سے, ہے نا؟ سارے اولیاء کاملین, جتنے بھی اولیاء کاملین ہو, کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ مخلص بندے ہیں, اخلاص والے, نیکوکار بندے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ محفوظ ہے, وہ گمراہی سے محفوظ ہے, ان کو شیطان کا ورغلانا ان کے سے نہیں ہو پاتا ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اولیاء کاملین پروٹیکٹڈ بائی اللہ ہے. حضرت بستامی, سبحان اللہ, حضرت بستامی ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا عظیم الشان شخصیت ہے. غالبا سے شفیق بلخی یا کوئی اور ولی ہے, گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے, دروازے پر دیکھا کہ شیطان کو سوری دی گئی ہے, شیطان سوری پر لٹکا ہوا ہے بائز بستانی کے دروازے پر. آپ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا دیکھ رہا ہوں, مردود کو لٹکا دیا آپ نے. فرمایا میں نے اس سے کہا تھا کہ بستان میں داخل نہیں ہونا, کل میں نے رات میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو مجھ کو وسوسے دے رہا, میں مجھ کو وسوسے دے رہا تھا, خبیث کو لٹکا دیا سوری پر. حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں میں غزالی ہی کی روایت سے آئی مکاشفہ کی. مکاشفہ اتنا مطالعے میں ہوگی آپ کو لذت ملے گی. مکاشفہ کی روایت ہی کے حوالے سے یہ گفتگو بھی ہے کہ شیطان بائیں پہلو پر بیٹھا ہوتا ہے, یہاں پہ اس کی ناک بہت لمبی ہے, اس کے ناک کا حصہ آدمی کے دل پر ہوتا ہے. بندے نے جو اللہ اکبر کہا اس ناک سے اس دل میں حرکت دینا شروع کرتا ہے, اور جہاں دل میں حرکت دینا شروع کیا سارے دنیا کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. آدمی بھول جاتا ہے کیا پڑھا کتنا پڑھا. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین مخلص بندے ہوئے, یہ دنیا دار لوگ جو ان کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں وہ اپنی خیر بنائے, یہ ان کا اخلاص یہاں تک پہنچا ہوا ہے, ان کے بارے میں کون سی آیت کا حکم ہے؟ رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا قال حاضر مستقیم, فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے. کون سا راستہ؟ یہ مخلص بندوں کا راستہ میری طرف آتا ہے. اب جو ان کی پیروی کرے گا وہ بچا رہے گا. جتنے بھی اولیاء کاملین اللہ کے نیکوکار بندے ہیں, اولیاء کاملین کا ایک سلسلہ تو ذہب ہے, گولڈن چین حضور سے لے کر کے آج تک جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں انہی کا وہ راستہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ صراطن ھذا صراطن علی مستقیم, انہی کا سیدھا راستہ ہے. ایک لیے مخلص بندے وہی ہیں. اب اس سے جو ہٹ کر کے کسی اور نئے راستے کی تلاش کرے وہ اپنا کوئی راستہ تلاش کرے. ہمارا راستہ وہ تجیر مقرر ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, تو میرے ان بندوں پر تیرا کچھ قابو نہ کر سکے گا. محفوظ کر دیا اللہ نے, میرے ان بندوں پر تیرا کچھ قابو نہ چل سکے گا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں, اور گمراہی کا ساتھ دینے والے بہت ہیں, حق کا ساتھ دینے والے کم. یہ تاریخ کا ہمیشہ عالم ہی آ رہا ہے, گمرہی اور حق کے درمیان جب بھی موازنے کی کیفیت ہوئی تو حق ہمیشہ بظاہر کمزور دبلا دبلا سا سہما سہما نظر آیا, لیکن حق کی طاقت اور قوت بڑی زبردست ہوتی ہے. گمرہی کے جھاگ اٹھتے ہیں پھوٹ جاتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمَا أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے. کن کا؟ ان لوگوں کا جو تیرے پہلاوے میں آ کر کے تیری کرتے ہیں. جہنم میں جائیں گے اور جہنم اس کے سات دروازے ہیں, لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو جس قدر اس کا گہرا دوست ہوگا اس دوستی کے لحاظ سے اس کے درجات مقرر ہیں, جو ذرا کم درجے کا دوست ہے اس کو کم درجے کی جہنم, جو سب سے زیادہ گہرا دوست ہے اس کو سب سے زیادہ گہری جہنم ملے گی. دوستی میں تو کیٹیگریز ہوتی ہے نا, درجات ہوتے ہیں. کوئی بڑا گہرا دوست ہوتا ہے, کوئی کم درجے کا دوست ہوتا ہے, کوئی ملتا ہے کبھی تو ایسا ویسا دوست ہوتا ہے. اب یہ اس کے دوست کتنے ہیں کہ بتانا مشکل. قرآن نے صراحتاً بیان فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو, اس کو دوست نہ بناؤ, ہے نا, دوست نہ بناؤ. یہ واقعہ ختم ہو گیا یہاں پہ, اور ان کفار مکہ کو یہ بات بتا دی گئی کہ اب یہ دو گروہ ہیں, تم ان میں کس گروہ کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ آدم کے گروہ کا ساتھ دینا چاہتے ہو یا ابلیس کے گروہ کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ حق تمہارے سامنے ہے, پیغمبر تمہارے سامنے ایک ایک چیز کو صراحتاً بیان کر دے رہا ہے. اب تمہاری اس میں رب کریم کا کوئی جرم نہیں ہے, اس پر کوئی الزام نہیں ہے کہ صاحب اس نے ہمیں ہدایت عطا نہیں فرمائی. ہدایت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تم کو اللہ نے عقل عطا فرمائی, فیصلہ کرنا تمہارے لیے. اسی لیے گمرہی کے عذاب دیے جانے پر یا ہدایت قبول کی ثواب دیے جانے پر اللہ تبارک و تعالی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ بندے کے اپنے کام پر ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. اب اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالی نے ان جہنمیوں کے ذکر کے بعد فوراً ان ارباب خیر کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نیکوکار بندے ہیں, اور پھر تاریخی حیثیت سے پھر انہی کے آبا و اجداد کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور دوسرے کا ذکر نہیں, انہی کے باپ دادا کا. ان المتقین فی جنات و عیون, بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں, ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں,
اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے سے سب کھینچ لیے. آپس میں بھائی ہیں, تختوں پر روبرو بیٹھے, نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائے. جنتیوں کی کیفیت, جنتی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اگر دنیا میں کوئی شکر رنجی رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ سب ختم کروا دے گا. اس روایت کے اعتبار سے سبحان اللہ ایک بڑی پیاری بات جان فرمائی گئی ہے. جیسے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی میں سے ہیں, یعنی ہمارے سینوں سے اعناد و عداوت اور بغض و حسد نکال دیا گیا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا, اس لیے کہ تاریخی بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دست اقدس پر مدینہ منورہ اور اطراف کے لوگوں نے بیعت کی, مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کے زیر اثر جتنے علاقے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی. لوگوں کا الزام یہ تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی قتل کے اختصاص نہیں لے رہے ہیں, گویا یہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے ہیں. لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو فرما کر کے وضاحت فرما دی کہ ہمارا دل حضرت عثمان غنی کے تعلق سے بالکل پاکیزہ ہے اور جنت میں ویسی رہیں گے. اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ابن عوام جو اخیر میں حضرت امیر معاویہ کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ دنوں کے لیے غالباً 6 مہینے کے لیے ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. تاریخ اسلام کے ہیرو یہ بھی ہے, بڑے بہادر بڑے جنگی تھے جسے جلدی اور دے رہی تھی. ان میں اور حضرت طلحہ کے درمیان کوئی شکر رنجی تھی تو یہ فرما کر کے وضاحت فرما دی گئی کہ دونوں کا دل پاک تھے. اس سے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بندوں کے دلوں سے ساری قدورتیں ساری کینے دور فرما دے گا. اب قرآن کا یہ لفظ دیکھے کہ اخوان علی سرور متقابلین, تقابل یوں آمنے سامنے کھولتے ہیں, یہ دوست گھر بیٹھا ہوگا اور دوست گھر بیٹھا ہوگا اور ہر دوست اپنے دوست کی تعریف کر رہا ہے نا. اور جب ملیں گے ایک دوسرے کے پاس تو کہیں گے سلام علیکم یا السلام علیکم, یہ جنتی سلام ہے جو ہم لوگ کرتے دوسرے کو, جنتیوں کا سلام ہے, اس وقت کی ہوتا نہیں ہے. السلام علیکم جنتیوں کا فکر ہے. نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے نہ اس میں سے نکالے جائیں. ایک اور حدیث پر آ جاتا بھائی, بڑی زبردست حدیث اس سلسلے میں ہے. سبحان اللہ, یقال لأهل الجنة أن لكم أن تصفوا ولا تبردوا أبدا وأن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وأن لكم أن تشبوا ولا تهرموا أبدا وأن لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا. حضور فرماتے ہیں کہ جنتیوں سے فرما دیا جائے گا کہ اب یہ جنت تمہارے بھی ہے, تم اس میں ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی مریض نہیں ہوگی, بیماری تمہارے قریب پھٹک نہیں سکے گی, اور تم اس میں ہمیشہ زندہ رہو گے, اب تمہیں موت نہیں آئے گی, اور تم اس میں ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. وَأَنَّ لَكُمْ أَن تُقِيمُوا فَلَا تَظْعَنُوا أَبَدًا, اور اس میں ہمیشہ ٹھہر رہو گے, کبھی نکالے نہیں جاؤ گے, اب تم آ گئے جنت میں. یہ ان نیکوکار بندوں کا, کن کو جو مخلصین ہیں ان بندوں کی کیفیت بیان فرمائی جا رہی ہے. یہ رسول ان کو بتائیے کہ اس کے بعد ایک دوسری منزل ہے, اس منزل کے تم نے کیا تیاری کی ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے رسول میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان, الغفور الرحیم میں ہی بخشنے والا مہربان, اور وہ ان عذابی ہو عذاب الیم, میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. اور یہ بتائیے ان کو تاکہ یہ جب سنیں گے وہ کہ دو پہلو پر موازنہ کریں, کمپیئرنگ کریں گے, ایک طرف عذاب ایک طرف رحمت. اگر پیغمبر کی بات مان لیا تو
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ گئے، اگر حضور کی مخالفت کر دی تو پھر اس دردناک عذاب کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اس کی پاداش میں تمہیں جلایا جائے گا۔ اور یہ رسول انہیں ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کی کہانی بھی سنا دی جو آئے تھے دونوں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ونبئہم عن ضیف ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی احوال سنا دیجئے، جب وہ ان کے پاس آئے تو بولے سلام، یعنی السلام علیکم، کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے مہمانوں سے، تو وہ بولے ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کہا گیا، کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑا بڑھاپا پہنچ گیا، اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی، آپ نا امید نہ ہو۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوگا سوائے گمراہ کے۔ ایک چیپٹر کلوز ہو گیا یہاں پہ۔ یہ اہل مکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو اگر ان کی اولاد ہے تو باپ کے طرز و رویش پر رہے ہیں نا، باپ کی طرز و رویش پر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک بار کا ذکر ہے غالباً ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ ہو گیا تھا کوئی مہمان نہیں آیا تھا، بڑی بے قراری عادت تھی، مہمانوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی مل جائے۔ ایک روز گھر بند تھا، اچانک گھر کے اندر دو آدمی نظر آنے لگے، دروازہ بھی نہیں کھلا، تو عجب چکر نہیں، یہ مطلب کچھ سہمے سہم گئے کہ بھی دروازہ بند ہے، گھر بند ہے، کیسے آ گئے؟ بہرحال انہوں نے اگنور کیا، جلدی سے گئے، پھر وہ گائے جمے زمے کی، اس کو پسندہ بنایا، شیخ کباب، شامی کباب، کوفتہ، قورمہ، سب کچھ بنا کر کے لا کے رکھا ان کے سامنے، اب کھائیں گے، مگر وہ ہاتھ تک نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف، تھوڑا سا اور بھی مشق خوف پر محسوس ہوا، تو کہہ رہے کہ اتنا مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا ہے، تم لوگ ڈر گئے، تم ڈرتے ہو، ڈرو نہیں، ہم تو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، ایک اچھے جانکار علم والے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے، جانکار بچے کی خوشخبری دینے کے لیے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، کیا بڑھاپے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ہی طریقہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ مجھے جوان فرمائے تب بچہ ہو، اور یا تو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں وہ قوت کا فرمائے تب بچہ ہو، کہ اللہ دونوں قدرت رکھتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہا کیا تم اللہ کی رحمتوں سے نا امید بلاتے ہو؟ کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے کون امید ہوگا، تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ بشارت، یہ تیور جو بول رہا ہے، اس سے کہیں ثابت نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ بعض حضرات اس سے یہ وہ نکالتے ہیں کہ عمر کے بڑھاپے کے اس حصے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اب تک نام تک نہیں کہیں ہے، تو آدمی خوش اسی وقت ہوا کرتا ہے جب بڑھاپے میں بچہ پیدا ہو۔ نہیں، یہ دراصل تعجب جو ہو رہا ہے وہ اس پر ہے آپ کو، کہ عمر کا وہ حصہ پہنچ گیا ہے کہ جب اولاد کے نہ ہونے کی، اولاد کے ہونے کی ساری دیر ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تعجب ہے کہ اس وقت میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا؟ تو فرمایا ہاں، اس وقت میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تو ہو چکی ہے، وہ پہنچا دیے گئے ہیں وادی غیر ذی ذرع کے اندر، وہاں ہیں۔ اچھا، ایک یہ بات، دوسری کیا بات ہے؟ قال ما خطبكم ايها المرسلون، کہا تو یہ فرشتہ، اور دوسرا تمہارا کیا کام، اور تمہارا کیا کام ہے؟ تو بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان سب کو بچا لیں گے سوائے لوط کی عورت کے، کہ اس کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں ٹھہرایا جا چکا، یعنی ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ اس میں لوط علیہ السلام کا گھر محفوظ رہے گا, لیکن ان کے گھر میں بھی ایک ڈائن ہے, وہ اس کو نکال دیا جائے گا اس سے. وہ ڈائن کون تھی؟ اللہ اکبر, عجب سا مسئلہ ہے واللہ العظیم. اتنا عظیم الشان پیغمبر اور بیوی کتنی جہنمی, بیوی کتنی جہنمی, کہ پیغمبر کے معجزات دیکھ رہی ہے, صبح و شام دیکھ رہی ہے, اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہی ہے, اس کی برکتوں سے فیضیاب بھی ہو رہی ہے, لیکن کس قدر وہ مردہ دل تھی کہ پیغمبر کے اثرات اس کے اوپر نہیں ہو سکے. واہ واہ واہ. اور اس سلسلے میں ذرا حضور کی حیات طیبہ میں پائے جانے والی ازواج مطہرات کے واقعات پڑھ لیجیے تو ایمان تازہ ہو جائے. شیخ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر بہت سارے واقعات نقل فرمائے کہ حضور نے جن خواتین کو شادی کا حکم دیا مگر شادی نہیں کی, پیغام دیا نا خطبہ دینا ہوتا ہے, مگر شادی نہیں کی, تو بہت ساری ایسی خواتین تھیں کہ زندگی بھر شادی نہیں کی, صرف اس بنیاد پر کہ کم از کم ایک نسبت ہماری حضور کی طرف ہے. قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ حضور نے ہم کو خود شادی کا پیغام دیا تھا, ہم جس امید پر قائم رہ گئے. بس یہ فرق ہے دونوں. اور اسی سے ایک مسئلہ اور پتا چل گیا کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو نچاتی ہیں انگلیوں پر, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور بہرحال گھر کے اندر فرما برداری کے پیکر میں ڈھلی رہنی چاہیے. ایک واقعہ ہے, اس کو میں نے قوالوں سے سنا مگر اس کی کوئی سند میرے پاس نہیں ہے. قوالوں سے میں نے سنا, میرے پاس کوئی سند نہیں ہے, بس واقعہ ہے, اللہ ہی بہتر جانے, لہٰذا میں ایسے واقعہ بیان کر رہا ہوں, غلط ہے کہ صحیح آپ کو جانیے. میں پہلے اپنا دامن اسے کنارے کر لے رہا ہوں. بیان کیا جاتا ہے کہ سبحان اللہ, سیدہ فاطمہ الزہرا کے زمانے میں, آپ نے میں سنا ہوگا واقعہ, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت سے صبح کون جائے گا, تو کہا کہ لکڑہارے کی بیوی. لکڑہارے کی بیوی؟ کہا وہ کون لکڑہارے کی بیوی؟ کیسی ہے؟ تو سبحان اللہ, کہاں رہتی ہے؟ بیان پڑھا دیا گیا, سیدہ فاطمہ الزہرا گئی تو اس کی بیوی گھر پہ تھی, وہ لکڑی کاٹنے گیا تھا, کہا کہ میں بنت رسول آئی ہوئی ہوں, میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں؟ کہا نہیں, جب تک میں اپنے شوہر سے اجازت نہیں لوں گی آپ نہیں آ سکتے. چلی آئی. دوسرے دن پھر گئی تو حضرت امام حسن کو ساتھ لے گئی, دروازہ پہ دستک دی, کہا میں اندر آ سکتی ہوں, میرے ساتھ میرا بچہ بھی ہے. کہا آپ آ سکتے ہیں مگر بچے کی اجازت میں نہیں لی. پھر تیسرے دن گئی تو پھر اسی بات ہوا, میرا ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو جنت میں جائے گی؟ اللہ والا بھی سوال یہ نسبت خالی میں اس قول کی روشنی میں کر رہا ہوں, اگر حدیث ہے تو فبیہا کرنے حدیث ہے, میں اسے بری. تو اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی ہر امر میں اطاعت کرتی ہوں, اگر اس کو غصہ آتا ہے کہ اس کو مارنے کی لکڑی چاہیے تو میں لکڑی تلاش کر کے اس کو دیتی ہوں تاکہ اس کو مارنے میں آسانی ہو. اللہ والوں میں سواب ہے, ایک واقعہ ہے, لیکن اس عمر سے یہ بات واضح ہے, عورتوں کو بہرحال اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنی چاہیے, اور شوہروں کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو تنگ نہ کیا کریں. بے شک بے شک جو کہہ رہے ہیں آپ, اس کا ہی مطلب ہے بے شک بے شک, دونوں طرف سے تالی بجتی ہے, ایک طرف سے تھوڑی نہیں. حضور کی حیات طیبہ کے گوشوں کو ملاحظہ فرمائیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ, حضور ہمارے گھروں کے ہمیں ہمارے ہاتھ پٹایا کرتے تھے.
سبحان اللہ,
جی گھروں کے کام میں حضور ہمارے ہاتھ بٹاتے تھے, اور اب یہی کہ ایک اچھا گھر چلانے کے لیے میاں اور بیوی دونوں کے نظریاتی اتحاد کی ضرورت ہے. ہاں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, اختلاف ہوتے ہیں, لیکن اختلاف کو بنیاد بنا کر کے دشمنی نہیں بنانی چاہیے. میاں بیوی کے اختلاف بس لمحے میں آئے ختم ہو گئے, بس ختم تھوڑی دیر کے لیے. اور جانتے ہیں حق تو یہ ہے کہ اس اختلاف میں محبتوں کے جذبے جاگتے ہیں, اس محبت اس اختلاف کے بعد جو محبت کروٹ لیتی ہے ناقابل بیان ہوتی ہے. تو آپ لاوا الحمد للہ بلا دوں قرآن پاک کی تراول تفسیر بن بار گئے کم سے قبول فرما اور ہمارے ساتھ ہی حافظ جی کو بھی قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ خلق کی نوریہ.